مولانا قاری محمد مجیب علی خادر رضوی صاحب قبلہ مد ذلہ العالی کو میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ حضرت اپنے ایمان افروز خطاب سے ہمارے قلوب کو منور مزین فرمائیں، مجلہ فرمائیں. جہاں حضرت کا بیان ہوتا ہے تو وہاں اہل حدیثوں کے ایوانوں میں زلزلے آتے ہیں اور تبلیغیوں کی جماعتیں اپنے گھر چھوڑ کر جماعتوں پر فرار ہو جاتی ہیں. تو میں حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کروں گا، آپ جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضور شہباز دکن.
معزز حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبيين أنيس الغريبين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد معزز سادات کرام بزرگوں نوجوان دوستو اور عزیز بچوں آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۂ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. آج کا یہ جلسہ جس کا عنوان آپ سبھی جانتے ہیں انشاء اللہ المستعان کچھ باتیں گزارشات آپ حضرات کے آوازے گوش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن کا پیغام ہے, اللہ تعالی کا فرمان ذیشان ہے کہ ایمان والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں. کیونکہ آج جس دنیا میں ہم آپ رہتے بستے ہیں اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے افراد ہیں, بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو یقیناً چھوٹے ہیں. ان جھوٹوں سے ہمیں بچنا ہے اور سچوں کی سنگت اختیار کرنا ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ جس جماعت کا عالم اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے وہ جماعت کیسی جھوٹی ہوگی؟ دیوبند کا نام سبھی جانتے ہیں. دیوبند تو ایک گاؤں کا نام ہے یوپی کے, لیکن مشہور یہ دارالعلوم کے وجہ سے ہوا, دارالعلوم دیوبند. ان کو نام بھی ملے تو ایسے ملے, نہ اللہ کی نسبت, نہ رسول اللہ کی نسبت, نہ غوث و خواجہ کی نسبت, ان کی نسبت دیو سے. دیو بند. اب جہاں دیو بند ہے تو کھولیں گے تو کیا نکلے گا؟ وہاں سے دیو ہی تو نکلے گا. نام یہ رکھتے کہ دارالعلوم غوث اعظم, دارالعلوم غریب نواز. الحمدللہ ہم سنیوں کے مدرسوں کے نام ملتے نہیں, لیکن یہ بدبودار سڑے ہوئے وہابی جتنے ہیں, اب آپ دیکھیے وہ ندوہ ہے لکھنؤ کا ندوہ, لوگ اپنے نام کے ساتھ ندوی لکھتے ہیں, ندوی, ندوہ سے فارغ ہونے والے ندوی. یہ ندوہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ مکہ المکرمہ میں ایک مکان تھا جہاں پر مکے کے جتنے سرغنے کافر تھے, حضور کے دشمن, وہ سب اس گھر میں جمع ہوتے تھے, وہاں بیٹھ کر میٹنگیں ہوتی تھیں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, رسول پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں تیار ہوتی تھیں. اس کا نام تھا دار الندوہ. کیا نام تھا اس کا؟ دار الندوہ. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پر, دار الندوہ نام تھا اس کا. تب یہ نام رکھا انہوں نے اپنا ندوۃ العلماء. تو نسبت کہاں سے جوڑی انہوں نے اپنی؟ مکے کا وہ سرغنوں کا مرکز جو رسول پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے, اس کا نام دار الندوہ تھا, اس سے اپنی نسبت جوڑی انہوں نے, ندوۃ العلماء. کوئی اور نام نہیں ملا ان کو. ارے نام رکھتے طیبۃ العلماء, مدینۃ العلماء, تو بات کتنی معقول نظر آتی. لیکن جو دل کا چور ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے, لاکھ چھپائے چھپ نہیں سکتا. اسی لیے ہمارے دکنی زبان کا ایک مشہور شعر ہے, کب تک چھپے گی کیری پتوں کے آڑ میں, کبھی نہ کبھی تو آئے گی یاروں کے ہاتھ میں. سمجھے آپ؟ تو یہ ان کا معاملہ ہے, یہ چھپنا چاہتے ہیں لیکن چھپ نہیں سکتے ہیں, یہ ظاہر ہے. اور جاننے والے ان کو جانتے ہیں کہ کتنے خبیث ان کے عقائد ہیں اور نظریات کتنے ان کے پراگندہ ہیں اللہ کے متعلق, اللہ کے رسول کے متعلق. تو وہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے ایک مولانا ہیں, اس مولانا کا نام ہے خلیل احمد امبیٹوی. اس نے اپنی کتاب میں لکھا جس کا نام ہے براہین قاطعہ. کتاب کا نام براہین قاطعہ, پورے حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں. اس میں لکھا کہ اللہ صاحب جھوٹ بولنے پر قادر ہے, اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ دیوبند کا مولانا خلیل احمد امبیٹوی کتاب میں لکھا، کتاب آج موجود ہے، بازار میں ملتی ہے، اور ہمارے علماء اہل سنت کے پاس بھی وہ کتابیں موجود ہیں، حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب بتاؤ، جو اللہ تعالی کو جھوٹا مانتا ہو، جھوٹ بولنے پر قدرت والا مانتا ہو، یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں؟ یہ ہے نہیں، یہ جھوٹے، جبکہ اللہ تعالی جھوٹ سے نفرت فرماتا ہے اور سچائی سے اللہ محبت فرماتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، کامیابی دلاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن عظیم میں فرمایا، فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالی سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالی اپنا تعارف سچے کے طور پر فرما رہا ہے کہ میں سچا، اور مجھ سے بڑا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ دیوبند کا مولوی کہتا ہے اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ فیصلہ کر لو کہ ان کے دل میں توحید پرستی کی کیسی محبت ہے. جب توحید پرستی کا یہ عالم ہے تو رسالت کا ماننے والا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی رسالت کو جو مانا انہوں نے، وہ اس کا عالم کیا ہوگا؟ جب توحید کے معاملے میں جب ان کا عقیدہ اتنا گھناؤنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے والا مانتے ہیں. ہم الزام نہیں رکھ رہے ہیں، ان کی کتابوں کی لکھی ہوئی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی جب میں آ رہا تھا، ہمارے جناب محترم حافظ عثمان صاحب جو آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، ان کے چند جملے میرے کان میں پہنچے کہ آج گلی گلی میں، چوراہوں پر، نکڑوں پر، ہر جگہ رد قادیانیت کے عنوان پر جلسے ہو رہے ہیں، لیکن رد وہابیت کے نام پر جلسے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا تھا. اور حقیقت یہی ہے کہ رد قادیانیت کے جلسے تو بہت دھوم سے کر رہے ہیں اور بہت ہی زور و شور کے ساتھ، بڑے ہی جذبے کے ساتھ. اچھی بات ہے، کرو، لیکن قادیانیت جس طرح مکروہ ہے، قادیانیت کے تعلق سے اس طرح ہمارا عقیدہ یہ کہ کافروں کی جماعت ہے، قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہم سب کا یہ متفقہ یہ فتویٰ ہے سارے علماء جمہور کا کہ قادیانی جو ہے کافر ہے. جس طریقے سے قادیانی کو کافر کہا، اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر گستاخی کرنے والا، چاہے وہ دیوبند کا مولوی ہو، چاہے وہ ندوا کا ہو، چاہے سہارنپور کا ہو، چاہے دلی بھوپال کا ہو، چاہے وہ تھانہ بھون کا ہو، چاہے وہ کسی اور علاقے کا ہو، ہر گستاخی رسول جو ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر. جیسے یہ گندگی ہے وہ بھی گندگی، لیکن اب ہو رہا کیا ہے، گندے یہ پورے گندے مل کر کے اس گندگی کو دھونا چاہ رہے ہیں گندگی سے. جیسے کہ گوبر کو دھونا ہے تو پیشاب استعمال کر رہے ہیں، پیشاب سے گوبر صاف ہوگا نہیں. گندگی کو دور کرنا ہے تو پاک پانی کی ضرورت ہے، اور وہ پاک پانی کون ہے؟ وہ علماء اہل سنت و جماعت ہے جو مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے. یہ ان سے دور ہوگی گندگی، یہ ورنہ گندے گندوں کیا دور کریں گے؟ ہماری نظر میں تو تم دونوں ایک حمام کے ہیں. دونوں ایک حمام کے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. یہ باتیں عوام کے اندر آشکارا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر سنی عالم کا فریضہ ہے کہ جس طرح آج وہ قادیانیت کے خلاف ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں، اسی طرح تمام باطل فرقوں کے تعلق سے بھی اعلان سنا دیں عوام کو، تاکہ عوام کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح قادیانیت ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، اسی طرح دیوبندیت ناقابل قبول ہے، وہابیت ناقابل قبول ہے، اہل حدث جتنے غیر مقلد ہیں وہ سب ناقابل قبول ہیں. ہم ان سب کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم صرف مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، رسول پاک کے اہل بیت کو، صحابہ کرام کو، تابعین تبع تابعین کو، ائمہ کرام کو، مجتہدین نظام کو، اور تمام اولیاء کرام کو، غوث آدم کو، خواجہ آدم کو، ہر اللہ کے ولی کو ہم مانتے ہیں. ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. یہ جماعتیں جو پھیلی ہیں آج پیسے کی بنیاد پر زور و شور سے نوجوان بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اور آپ کے اس علاقے میں تو بہت زیادہ ہی شدت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، مصری گنج، کالے پتھر، جہاں نما، علی باغ وغیرہ وغیرہ، یہ پورے علاقوں میں اہل حدیث جماعت اس وقت پورے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور نوجوان بچے متاثر ہو رہے ہیں. قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، حدیث پڑھ کے سناتے ہیں یہ، لیکن ترجمہ اپنے مطلب کا کرتے ہیں، وہیں سے گمراہی پھیل رہی ہے. اب بتائیے، کل ہی کی بات ہے، کل کچھ اہل حدثوں سے گفتگو ہو رہی تھی، تو قرآن کی ہم نے وہ آیت پیش کی، یہ کہہ رہے تھے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے ہیں. تو میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ مردے سنتے ہیں. اب یہاں مسلمان کافر کی کوئی بحث نہیں ہے، مردے، لفظ مردے، سنتے ہیں. کیسے سنتے ہیں؟ قرآن کی آیت سے میں نے حوالہ پیش کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اے مولا، اے میرے پروردگار، ارینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتا، تو مردے کو کس طرح زندہ فرماتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کا ارشاد ہوا، اولم تؤمن، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے ابراہیم کہ ہم مردے کو زندہ کریں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال بلا، ایمان تو ہے، ولا کلی یطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے میرے مولا معروضہ کیا ہے، میں نے دیکھنا چاہتا ہوں، آج دکھا دے مجھے مردے کو تو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اللہ کا ارشاد ہوا، فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے پکڑو، فصرهن، اسے ذبح کرو، پرندوں کو ذبح کرو، ایک پرندے کا گوشت دوسرے پرندے کے گوشت میں ڈال کر کوٹ ڈالو، اس کا سب مکس کر دو، پورا خلط ملط کر دو، ہڈی پر گوشت سب کوٹ ڈالو، قیمہ بنا ڈالو سب کا. پھر ان مرے ہوئے پرندوں کے گوشت کو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پہاڑوں پر بکھیر دو، کچھ اس پہاڑ پر، کچھ اس پہاڑ پر، کچھ اس پہاڑ پر، مختلف پہاڑوں پر بکھیر دو ان کا گوشت. پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے، ثم ادعوهن، پھر تم ان مرے ہوئے پرندوں کو ابراہیم پکارو، پکارو ان کو. تو جب تم پکارو گے انہیں تو تمہاری پکار سن کر وہ یاتینا کا سایہ، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور ہوا ایسے ہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے، ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر، چار پرندے مختلف نو، ان کو ذبح کیا، ان کے سر الگ رکھے، باقی گوشت کو سب ان کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے بنا ڈالا اور پہاڑوں پہ بکھیرا، پھر نام لے کر پکارا، اے مرغ چلا. تو اللہ کے حکم سے مرغ کے جتنے اجزاء تھے، گوشت، ہڈی، پوست، سب ہوا میں اڑ کر یکجا جمع ہوئے. پھر بغیر سر کا پرندہ پہاڑوں کے اوپر سے دوڑتا ہوا آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں اس کٹے ہوئے سر رکھے تھے پرندوں کے، اور جس جس پرندے کا نام لے کر پکارا وہ پرندہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنے اپنے سر سے آ کے لگ گیا، زندہ ہو گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ کس کو پکارا؟ زندوں کو کہ مردوں کو؟ وہ بھی پرندے تھے، مردہ پرندوں کو پکارا. تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز ان پرندوں نے سن لی، سن کر وہ دوڑ کر آئے، ہے نا. تب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ایک پرندہ مرنے کے بعد آواز سنتا ہے، پرندہ مرنے کے بعد آواز سنتا ہے، تو پرندہ افضل ہے کہ انسان افضل ہے؟ انسان افضل ہے. پھر انسانوں کی جماعت میں ایمان والا افضل ہے؟ پھر ایمان والوں کی جماعت میں متقی ایمان والا افضل ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
پھر اس سے زیادہ افضل عالم دین ہے؟
سبحان اللہ.
اور عالم دین میں افضل عالم باعمل ہے؟
سبحان اللہ.
پھر ان سے آگے مقام اولیاء کا ہے؟
سبحان اللہ.
اولیاء سے آگے مقام ابدال کا ہے، اوتاد کا ہے، اختاب کا ہے، اغواس کا ہے، اور ان سے آگے مقام غوث آدم کا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور ان سے آگے مقام تبع تابعین، تابعین پھر صحابہ. اس صحابہ کی جماعت میں سب سے اونچا مقام خلفاء راشدین کا ہے، اور خلفاء راشدین میں سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. پھر ان سے آگے مقام انبیاء کرام کا ہے، نبیوں کا ہے، نبیوں کے آگے مقام رسولوں کا ہے، اور رسولوں سے بھی آگے مقام جو ہے وہ ہمارے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام کا مقام.
سبحان اللہ.
فضلنا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ پاک فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، کسی سے ہم نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کو ہم نے درجوں بلند کیا. کتنے درجے بلند کیا؟ حد نہیں بتائی، اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا نہیں، درجوں بلند کیا. تو بلند کرنے والا رب جانتا ہے، اور جو بلند ہوئے ہیں مصطفیٰ پیارے وہ جانتے ہیں کتنا بلند ہوا ہے. یہ چودہویں صدی کا ڈالڈا ملا کیا جانے گا
کیا بات ہے؟
نبی کی حیثیت، نبی کی شان، نبی کی عظمت کیا ہے. آج یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں قرآن حدیث کا نام لے کر کے. ارے قرآن کی قاف سے تو واقف نہیں ہے، حدیث کی ہا سے تو واقف نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں پورے تمام دیوبندی وہابی تبلیغی اہل حدیث سے، میرا ایک سوال کا جواب لائیں، میرے سوال کا جواب لائیں وہ.
سبحان اللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں حالت رکوع میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم. یہ رکوع کی جو تسبیح ہے، اس تسبیح کا ثبوت کس حدیث سے ثابت ہے ہمیں دکھاؤ.
کیا بات ہے؟
پورے اہل حدیثوں کو میرا چیلنج ہے، مسجدوں پر تم جو مینار بناتے ہو، مینار مینار ایک مینار، یہ نشانی ہے ان کی، ایک مینار. الحمدللہ سنیوں کی نشانی ہے کہ چار مینار.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
محراب اللہ تعالی کے لیے، ممبر رسول اللہ کے لیے، اور مسجد کا فرش مسلیوں کے لیے، اور چار مینار جو ہیں یہ چار خلفاء کے لیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے طریقے ہیں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، اہل حدیثوں سے، کہ تم لاؤ کوئی حدیث ایسی نکال کر کہ جس حدیث میں ثابت ہوتا ہو کہ مسجد کے اوپر مینار بنانا سنت رسول ہے، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد پہ مینار بنانا، لاؤ کوئی ایسی حدیث. صبح قیامت تک سر پٹک پٹک کر مر جاؤ گے لیکن تم ایسی حدیث نہیں لا سکتے. دعوے کرتے ہیں بہت بڑے بڑے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے. تو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آپ نہ آئیں، ان کی لالچ کا شکار نہ ہوں، کیونکہ یہ لوگ پہلے قرآن حدیث کے نام پر مرعوب کرتے ہیں بچوں کو. جب دیکھتے ہیں کہ نہیں پھسل رہا ہے تو اس کو پھر کھانے پینے کی لالچیں دے کر، یا پھر روپے پیسے کی لالچیں دے کر اس کو اپنے دامے فریب میں پھانستے ہیں. یہاں تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوان بچوں کو جو بے روزگار ہیں بیچارے، جن کے پاس سواری نہیں ہے، ان کو اسپلینڈر گاڑی فری دے رہے ہیں، سیل فون فری، نیٹ ورک ہے ان کا پورا نیٹ ورک، سیل فون پہ نیٹ ورک چلتا ہے. ان کے شیخ صاحب آرڈر دیتے ہیں اپنے چیلوں کو کہ فلاں جگہ سب جمع ہو جاؤ، تو پورے موٹر سائیکلوں پر بھاگتے ہیں. اب یہ دیکھو آپ، ان کی جہاں جہاں مسجدیں ہیں اہل حدیثوں کی، وہاں سب باہر اسپلینڈر گاڑیاں ٹھہرتی ہیں پوری لائن سے، نئی گاڑیاں بھی کوئی نیو برانڈ، میں غلط نہیں بول رہا ہوں آپ سے، پوری نیو برانڈ گاڑیاں ٹھہرتی ہیں. یہ سب نوجوان بچوں کو فری تقسیم کی ہے. کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ ہی کون دے رہا ہے تم کو پیسہ؟ ہی کیا روپے دو روپے کی گاڑی ہے وہ؟ 50,000 روپے قیمت ہے اس کی، اب تو اور بھی زیادہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. سیل فون کم از کم 5,000 سے پکڑ لیجیے آپ. پھر یہ مسجدیں جو بناتے ہیں مختلف محلوں میں، تو وہاں آنے والوں کو تنخواہ مقرر ہے، نماز پڑھنے والے نمازیوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، فجر کی نماز میں آؤ تو 100 روپیہ، ظہر میں آؤ تو 100 روپیہ. اس طریقے سے 5 وقت کی نماز اگر ان کی مسجد میں جو پڑھنے والے ہیں ان کو روزانہ 500 روپیہ یا 250 روپیہ یا 200 روپیہ، کیٹیگری کے حساب سے، جیسی پارٹی ویسا پیسہ. کمزور پارٹی ہے تو تھوڑے پیسے میں کام چلا لیتے ہیں، جو طاقتور آدمی ہے، گروپ کا بڑا لیڈر ہے یا سرغنہ ہے محلے کا، تو اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں، تاکہ یہ ہمارے قبضے میں آ گیا تو پورا محلہ ہمارے قبضے میں آ جاتا ہے. یہ ان کی سازشیں ہیں. تو ان سازشوں سے ہم کو سب کو چوکننا اور چوکس رہنا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے. اور ان کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے یہ رسول پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ گناہگار مانتے ہیں. اے ایمان والو، بولو، تمہارے رسول کو گناہگار ماننے والا وہ مسلمان کب باقی رہ سکتا ہے؟ کیا گناہ کیے میرے سرکار نے مجھے بتاؤ، کوئی ایک گناہ تو بتا دو زندگی میں میرے سرکار کا. معاذ اللہ رب العالمین، تم ایک مرتبہ نہیں، 1,000 مرتبہ بھی دنیا میں جنم لے لو، میرے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تم ایک خطا کو، ایک غلطی کو، ایک گناہ کو تم ثابت نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا ہے اور وہ معصوم ہیں، وہ معصوم ہیں تمام گناہوں سے، تمام غلطیوں سے، خطاؤں سے. اللہ تعالی نے تمام نبیوں کو معصوم کیا، تمام رسولوں کو معصوم کیا، تمام فرشتوں کو اللہ نے معصوم کیا ہے، کہ سب فرشتے معصوم ہیں، سب نبی معصوم ہیں، اور میرے سرکار چونکہ سب کے سردار ہیں تو معصومین کے بھی آپ سردار ہیں. یہ میرے آقا کی معصومیت ہے کہ کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوا. اب قرآن میں اللہ تعالی نے جو فرمایا، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو یہ آیت جو سورہ فتح کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے حبیب آپ کو روشن فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے، یعنی حضور کی وجہ سے حضور کی امت کے گناہ بخشے جائیں گے، حضور کی امت کے گناہ معاف کیے جائیں گے، یہ رسول پاک کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت کے برادر گرامی حضرت علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فقط اتنا سبب ہے ان عقاب بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاب بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سرغنوں کو، ان تمام منکرین عظمت مصطفیٰ کو، تمام منکرین کو اپنے محبوب کی شان و عظمت بتا دے گا کہ اے ظالمو، تم دنیا میں میرے حبیب کی عظمت کو گھٹاتے تھے، میرے حبیب کی عظمت کا انکار کرتے تھے، دیکھ لے آج میرے مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ اصاحی بات ہے کہ ربو کا مقام محمودہ، میں اپنے حبیب کو مقام محمود عطا کر رہا ہوں جہاں سب ان کی تعریف کریں گے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے خواجہ، مطلق اعلی حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند۔
صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ مقام محمود کیا ہے، سرکار نے فرمایا یہ شفاعت، یہ شفاعت ہے، یعنی میں قیامت کے دن اپنے گناہگار امت کی شفاعت کروں گا، اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ لأهل الكبائر شفاعتی، لأهل الكبائر من امتی، میری امت کے جتنے بڑے بڑے گناہگار ہیں ان تمام گناہگاروں کی آج میں شفاعت کروں گا۔ تو سرکار کی نگاہ رحمت اس محشر کے میدان میں گناہگاروں کو تلاش کرتی ہوں گی، کہاں ہے میرے امت کے گناہگاروں، آؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ، میں آج تمہاری شفاعت کروانے والا ہوں، آج میں تمہاری بخشش کروانے والا ہوں، میرے رب کی بارگاہ میں آج میری سنوائی ہونے والی ہے، میں جو مانگوں گا میرا مولا مجھ کو عطا فرمائے گا، آؤ آؤ گناہگاروں، آؤ میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی شفاعت کیسی ہوگی؟ اللہ اللہ، آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، حشر کے میدان میں سجدہ فرمائیں گے، اس دن کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سوائے سرکار مدینہ علیہ السلام کے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کے لیے ایک تعریف محفوظ رکھا ہوں، حمد و ثنا اللہ کے لیے میں نے محفوظ رکھا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا، حشر کا میدان برپا ہوگا، رب کی میں ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا کہ آج تک میرے پروردگار کی ایسی کوئی تعریف نہیں کیا ہوگا، ایسی میں تعریف کروں گا، تو میرا مولا مجھ سے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، وصل تعطا سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ،
تو جب سرکار ڈھونڈیں گے امت کے گناہگاروں کو تو صحابہ بے چین ہو جائیں گے، یا رسول اللہ علیہ السلام حضور آپ کی بارگاہ اقدس میں جب تک ہم حاضر رہے حضور ہم آپ کے چہرے کو تھکتے تھے اور آپ ہم پر نظر کرم فرماتے تھے، سرکار آج حشر کا میدان ہے، حضور ہم پر آج نظر کرم کیوں نہیں فرماتے آپ؟ آج آپ کی ہمیں نظر کرم کی خاص ضرورت ہے، سرکار آج نظر کرم کیوں نہیں فرماتے ہم پر؟ صحابہ کرام عرض کریں گے رسول پاک، تو آقا فرمائیں گے آج میری نظر رحمت صرف میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے، میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے۔ جب صحابہ سنیں گے تو عرض کریں گے یا رسول اللہ، جب گناہگاروں کے لیے ہی آج آپ کی نظر عنایت اور نظر رحمت ہے تو سرکار ایسا فرمائیں کہ کچھ آپ کی امت کے گناہ ہمارے نام اعمال میں ڈلوا دیجئے تاکہ ہم بھی جو ہے آپ کی نظر عنایت کے مستحق ہو جائیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا غوث اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت.
یہ وہابی مردود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کسی کو نہیں بچا سکتے, اور معاذ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ رسول اللہ چھپ گئے غار ثور میں جا کر, اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تم کو کیا بچائیں گے, نواسوں کو نہیں بچا سکے شہادت سے تم کو کیا بچائیں گے, بس نماز پڑھو میاں نماز پڑھو, نماز تم کو بچائے گی, رسول اللہ تم کو نہیں بچا سکتے. ارے معاذ اللہ مردود, نماز نماز بے شک عبادت اللہ تعالی کی ہے, لیکن وہ عبادت جب کہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اللہ تعالی اس عبادت کی بنیاد پر جنت میں درجہ بلند فرمائے گا, لیکن جنت میں داخلہ نماز کی بنیاد پر نہیں ہوگا, جنت میں داخلہ روزے کی بنیاد پر نہیں ہوگا, حج و زکات کی بنیاد پر نہیں ہوگا, بلکہ جنت میں داخلہ غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوگا.
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد.
اسی لیے تو اتنے نعرے مت لگاؤ بھیا, رات بہت گزر گئی ہے مختصر, کیونکہ نعرے میں تقریباً آدھا پون گھنٹہ لگ جائے گا تو تقریر کیا سنیں گے پھر آپ. لگائیے نعرہ لیکن مختصر نعرہ لگائیے. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے, بولو شفاعت حق ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, نواسوں کو نہیں بچا سکے, تم کو کیا بچائیں گے. یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ وہابیوں کے جملے ہیں. دیکھو کیسی ان کے دلوں میں نبی کی قدورت عداوت بغض بھرا ہوا ہے ان کے سینے میں. یہ جملہ کسی سنی کی زبان سے نہیں سنیں گے آپ, کسی اللہ والے کی زبان سے نہیں سنیں گے, کسی سادات کی زبان سے نہیں سنیں گے, مشائخ کی زبان سے نہیں سنیں گے, کسی پیر طریقت کی زبان سے نہیں سنیں گے. یہ حرام زادے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ نہیں بچا سکے اپنے آپ کو, نہیں بچا سکے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, تم کو کیا بچائیں گے. تو سن لو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے بچانے والے ہیں کہ جو ان کی پناہ میں آ جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے, جو ان کی پناہ میں آتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے, جو ان کی پناہ میں آتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھو چڑیا نے بچے دیے تھے, انڈے سے بچے نکلے تھے چڑیا کے, چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوبصورت, تو ایک صحابی نے دیکھ لیا گھونسلے میں بچے ہیں چڑیا کے, تو انہوں نے وہ بچے وہاں سے نکال کے اپنی آستین کے اندر رکھ لی. اس طریقے سے وہ چڑیا پرندہ ہے نا, اس کو کیا علم ہوگا اس کو پتا, لیکن وہ چڑیا بھی اتنا شعور رکھتی ہے اللہ کے کرم سے کہ میری پناہ گاہ کہاں ہے, کہاں میں استغاثہ کروں, کہاں میری فریاد سنی جائے گی, کہاں میری آرزو پوری ہوگی, کہاں میری تمنا پوری ہوگی. سرکار کی بارگاہ میں چڑیا اڑ کر آئی, سلام عرض کیا, یا رسول اللہ میرے بچوں کو کسی نے اٹھا لیا ہے سرکار, میرے بچے مجھے دلوا دیجیے. ایک صحابی ان کے بچوں کو لے کر اپنی آستین میں چھپا کر بیٹھے تھے, سرکار نے فرمایا جاؤ اس چڑیا نے فریاد کی ہے میری بارگاہ میں, اس کے بچے واپس کر دو. وہ صحابی اٹھے اپنے آستین سے نکال کر بچے اس کے گھونسلے میں رکھ دیے. چڑیا بھی جانتی ہے کہ بچاؤ کا راستہ کہاں سے ملتا ہے. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف انسانوں کے بچانے والے ہیں بلکہ جانوروں کے بچانے والے ہیں. ہر ہر شے جو ان کی بارگاہ میں پناہ لیتی ہے یقیناً وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی یقیناً قادر مطلق ہے, وہ اپنے نبی کو بڑی خوبیاں عطا کیا ہے، بڑے کمالات عطا فرمایا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر، بے شک اے حبیب ہم نے تم کو بے شمار خوبیاں دی ہیں. کتنی خوبیاں دی ہیں؟ بے شمار خوبیاں دی ہیں، شمار نہیں کر سکتے، اتنی خوبیاں دی ہیں، اتنے کمالات دیے ہیں. الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نبی کی عظمت تلاش کرتے ہیں، ہم حدیث رسول پڑھتے ہیں تو نبی کی شان و شوکت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ وہابی مردار جو ہیں نبی کی عظمت گھٹانے والی آیتیں تلاش کرتے ہیں، حدیث بھی ایسی ڈھونڈتے ہیں جس میں نبی کی عظمت گھٹتی بھی نظر آئے. ان کو وہ چاہیے اور ہم کو یہ چاہیے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے، تو دشمنی کی نظریں ان کی ہیں اور محبت کی نظریں ہماری ہیں. ہم محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو قرآن میں رسول کی حمد و نعت ہم کو نظر آتی ہے، سرکار کی توصیف نظر آتی ہے، سرکار کے کمالات ہمیں نظر آتے ہیں، سرکار کا جمال ہمیں نظر آتا ہے، سرکار کی خوبیاں نظر آتی ہیں. اور یہ مردود پڑھتے ہیں تو ان کو سوائے یہ کہ حضور کو یہ نہیں آتا تھا، حضور کو وہ نہیں آتا تھا، حضور پیٹ پیچھے کا علم نہیں جانتے تھے، حضور کو جو ہے کل کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، حضور کو جو ہے اپنے آپ کے تعلق سے اتنا یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. یہاں تک کہتے ہیں یہ لوگ، یہاں تک کہتے ہیں. یہ کتنے بڑے گھناؤنے جملے ہیں بتاؤ. یہ تمام وہابیت کا فروغ اس وقت بڑی زور و شور کے ساتھ ہو رہا، پوری دنیا لپیٹے میں ہے اس وقت وہابیت کے، دنیا لپیٹے میں ہے. میں تمام ہمارے اہل سنت و جماعت کے اکابر اور تمام علماء اور تمام پیران طریقت، مشائخ کرام، سادات کرام سے مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ آپ ہم سب مل کر کے اس وہابیت کے سیلاب کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، ورنہ یہ سیلاب اس طرح بڑھتا جائے گا، اس طرح بڑھتا جائے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، پھر ان کا دین و ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی آنے سے پہلے ہی کٹا باندھ لیا جائے تاکہ ہمارے نسلوں کی حفاظت ہو جائے. محترم دوستو، آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آج ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ذاتی دشمنی کسی سے ہوتی ہے، ذاتی دشمنی، تو اس سے سلام بند، کلام بند، مصافحہ بند، معانقہ بند، دعوت میں جانا بند، دعوت میں بلانا بند. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دشمنی ہے، خاندانوں میں دشمنی ہو، بھائی بھائی میں، سگے بھائی میں دشمنی ہو جاتی، بعض مرتبہ باپ بیٹے میں دشمنی ہو جاتی، بیٹا بولتا باپ سے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں تو میرے باپ نہیں، تو باپ بولا اچھا ایسی بات ہے تو نکل میرے گھر سے، مردود جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ تو نہیں آنا، اور تو مر جائے گا تو تیرے جنازے پر میں نہیں آؤں گا. ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں اکثر، جب جھگڑا بڑھ جاتا ہے تو ایسی باتیں لوگ کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے. مگر جب ذاتی دشمنی کا معاملہ آتا ہے تو سب کچھ کر گزرنے کو انسان تیار. خاندانوں میں دو دشمنی ہو جائے تو نہ اس کی دعوت میں شریک ہوں، نہ اس کو اپنے پاس بلائیں، نہ عید کے دن سلام کریں، نہ معانقہ نہ مصافحہ. دشمنی ہے، کس بنیاد پر دشمنی ہے؟ ذاتیات کے معاملے میں، نفسانیت کی بنیاد پر، انانیت کی بنیاد پر دشمنی ہے. لیکن جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جو غوث اعظم کے دشمن ہیں، جو خواجہ غریب نواز کے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے تمہاری دوستی کیسی؟ تم اپنے دشمن سے تو اتنی دوری اختیار کرو کہ نہ اس کے گھر کا پانی پیو، نہ اس کے گھر کا کھانا، نہ اس کی دعوت قبول کرو، نہ اس سے سلام کلام. تو رسول اللہ کے دشمن سے تمہارا سلام کلام ہو، اس کو تم سلامتی کی دعا دیتے ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے. سلامتی کی دعا تو اس کے لیے ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے. آپ کو بتاؤں, السلام علیکم, السلام علیکم میں گنیے کتنے حروف ہیں؟ جلدی بتائیے گن کے. نہیں آ رہا گننا. الف, گنتے جائیے آپ. پہلا حمزہ, اس کو الف بولتے ہیں لیکن ہے حقیقت میں حمزہ. الف, لام, سین, لام, الف, میم, عین, لام, یا, کاف, میم. السلام علیکم, گیارہ حروف. اب آؤ, اس کا جواب ہے وعلیکم السلام. یہی جواب ہے نا, السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام میں کتنے حروف ہیں گنیے؟ واؤ, عین, لام, یا, کاف, میم, الف, لام, سین, لام, الف, میم. السلام علیکم میں گیارہ حروف, وعلیکم السلام میں بارہ حروف. اللہ اور اللہ کے رسول نے سلام اس کے لیے رکھا ہے جو گیارہویں والا ہے, جو بارہویں والا ہے. یہ حقیقت ہے, گن لیجیے آپ. میں اوٹ پٹانگ بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. السلام علیکم گیارہویں والا, وعلیکم السلام بارہویں والا. تو سلام گیارہویں بارہویں والوں کے لیے ہے, یہ کہاں سے آیا؟ چوبیس نمبر, چوبیس نمبر ہی کے لیے نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا, ولا تسلموهم ولا تصافحوهم ولا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم. نہ ان بدعقیدوں کو سلام کرو, نہ ان بدعقیدوں سے ہاتھ ملاؤ, نہ ان بدعقیدوں کی صحبت میں بیٹھو, نہ ان کے ساتھ کھاؤ, نہ ان کے ساتھ پیو, نہ ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ کرو. یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری مت کرو, اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت مت کرو. یہ رسول پاک کی حدیث ہے, مسلم شریف کی. سرکار نے واضح لفظوں میں منع کر دیا ایمان والوں کو کہ بدعقیدوں کے پاس نہیں جانا, نہ ان کا کھانا, نہ ان کا پینا, نہ ان کو سلام کرنا, نہ ان سے کلام کرنا, نہ ان کی صحبت میں بیٹھنا. اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ سب چیزوں کی پابندی کرنی ضروری ہے. اب حضور کے فرمان سے بڑھ کر کسی اور کا فرمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان, اللہ کے رسول کا فرمان, اور حضور کا جو فرمان ہے در حقیقت وہ بھی اللہ ہی کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى, یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں. ہاں, ان ہوا الا وحی یوحا, جب اللہ ان پر وحی نازل فرماتا ہے تو ہی ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں. تو سرکار مدینہ علیہ السلام پر جو جبریل کے ذریعے سے اللہ کی وحی آئی وہ قرآن کہلایا, اور جبریل علیہ السلام کے بغیر جو وحی اللہ نے آپ پر نازل کی وہ حدیث رسول کہلائی. تو جس طرح قرآن پر ہمارا ایمان اور یقین ہے, اسی طرح حدیث رسول پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. سرکار غوث آدم کے تعلق سے لکھا ہے اہل حدیثوں نے اپنی کتاب میں کہ غوث آدم بھی اہل حدیث کے. کتاب میرے پاس موجود ہے, یہ ہمارے عقیل میں علاقہ کیے تھے, اسی محلے میں کچھ بٹ رہی کتاب ہو, فری تقسیم ہو رہی ہے. لکھا ہے غوث آدم بھی اہل حدیث کے. معذ, بتائیے, جبکہ غوث آدم جو ہے کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. کون ہے؟ اہل سنت. خواجہ غریب نواز اہل سنت و جماعت, خواجہ بندہ نواز اہل سنت و جماعت, حضرت نظام الدین اولیاء اہل سنت و جماعت, خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اہل سنت و جماعت, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے. کوئی بدعقیدہ وہابی دیوبندی تبلیغی ولی نہیں بن سکتا. ولی تو وہی بن سکتا ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہو. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اہل سنت و جماعت میں ہی آپ کو اولیاء کا گلشن ملے گا. اولیاء کی حسین جماعت آپ کو نظر آئے گی. اور اللہ پاک یہی فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور میرے جو سچے بندے ہیں اللہ والے ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ جھوٹوں کے ساتھ مت جاؤ، ورنہ ایمان تباہ، دنیا تباہ، آخرت تباہ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ مت جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں ان اللہ والوں سے اپنی عقیدت کو مضبوط کریں، ان اللہ والوں سے اپنی محبت کو مضبوط کریں، ان کی نسبت کو مضبوط بنائیں اور ان سے فیض روحانی حاصل کریں. کیونکہ اولیاء اللہ کے آستانے جو ہیں وہ رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن عظیم میں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب رہتی ہے، قریب رہتی ہے، ان کے پاس رہتی ہے رحمت. جہاں رحمت ملے گی وہاں سے رحمت لو میاں، تو رحمت الہی اللہ والوں کے پاس ملتی ہے. حضرت فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، سرکا ہوا تھا، آ کر بولا کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا فائدہ ہے، کیوں جائیں اللہ والوں کے پاس. گرمی کا موسم تھا اس وقت، ایک حضرت کا مرید جو ہے سرہانے کھڑے ہو کر ہاتھ کا پنکھا چھیل رہا تھا حضرت کو، تو وہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، سوال کرنے والا آیا حضرت کے قریب آ کر بیٹھا، سوال کیا حضرت اللہ والوں کے پاس کیوں جانا چاہیے، کیا ملتا ہے جانے سے. کہا یہاں سے اٹھ، دور بیٹھ. اٹھایا اس کو، دور بٹھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے قریب بلایا، کہا بیٹھ، یہاں بیٹھ گیا. کہا کیا جواب مل گیا تجھے؟ کیسا جواب ملا حضرت؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا میرے. ارے نادان، جب خدا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. ارے میں تجھ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ والوں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں، اللہ والوں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں. جب تم ان کے قریب جاؤ گے تو رحمت الہی کے کچھ چھینٹے تمہیں بھی نصیب ہو جائیں گے. جیسے یہ پنکھا کرنے والا میرا مرید میری محبت میں پنکھا جھیل رہا ہے، جب تو میرے قریب آیا تو پنکھے کی ہوا تجھے بھی میرے صدقے میں مل گئی. تیرے لیے نہیں کر رہا انہیں پنکھا، یہ میری محبت نے میرے لیے کر رہا ہے. جب تو میرے قریب آیا تو پنکھے کی ہوا کے جھونکے تجھے بھی نصیب ہو گئے، جب تو دور ہو گیا تو پنکھے کی ہوا سے محروم ہو گیا. تو اللہ والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، جب تو قریب آئے گا تو رحمت کے چھینٹے کچھ تجھے بھی نصیب ہو جائیں گے، جب تو دور رہے گا تو رحمت الہی سے محروم رہے گا. یہ مقصد ہے اولیاء اللہ کے پاس آنے کا، ان کی نگاہ کرم، ان کی نگاہ عنایت سے دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے اور زندگی سدھر جاتی ہے انسان کی. سرکار غریب نواز کے آستانے پر کیسے کیسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں سنایاتا ہوں، جلدی کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں گا کیونکہ رحمت الہی کا بھی نزول ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس سے پہلے بھی جلسہ ہوا تھا یہیں پر مصری گنج میں، اور اسی وقت عین جلسہ جب شباب میں تھا اس فقیر کی تقریر چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برس رہی تھی. تو میں نے کہا تھا جلسے کے منتظمین کو، مبارک ہو میاں، کیونکہ جس نیک کام کرتے وقت اگر رحمت الہی کا نزول ہو جائے اور بارش نازل ہو جائے تو اس نیک کام کی قبولیت کی علامت ہے، وہ نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے الحمدللہ، یہ اس کی دلیل بن جاتا ہے. تو بہرحال آپ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز کے آستانے پر ایک نعت خواں تشریف لائے جو بڑی محبت کے ساتھ نعت شریف پڑھتے رہے. نیت دل میں یہ تھی کہ نعت رسول پڑھوں گا تو مجھے کچھ نظر نذرانہ یہاں سے مل جائے گا تو پھر میری بچیوں کی شادی کا انتظام ہو جائے گا، یہی نیت کر کے آئے اور آستانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر نعت رسول پڑھنے لگے. صبح سے دوپہر ہو گئی، کوئی دو پیسے نذرانہ نہیں دیا. ظہر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا گونجی. یہ چلے نعت خوانی کا سلسلہ منقطع کیا اور جا کر نماز ادا کیے ظہر کی، نماز پڑھ کر پھر آ گئے، پھر وہیں کھڑے ہو کر نعت شریف پڑھتے رہے. عصر کی اذان ہو گئی، ایک پیسہ نذرانہ نہیں ملا. عصر کے بعد ایک قوالن آئی ڈھول تاشا ساتھ میں لے کر، صحن خواجہ میں بیٹھ کر کے ہارمونیم بجائی
اور طبلہ بجایا اور ایک نعتیہ کلام اس نے سانس پر پیش کیا تو لوگ نے ڈھیر سارے نوٹ لا کر دے دیے اس کو نذرانے میں. وہ پانچ سلام مار کر بارگاہ غریب نواز میں چل دی وہاں سے اٹھ کر. یہ بیچارے دیکھتے رہے نعت خان صاحب رے, میں صبح سے شام تک نعت پڑھتا رہا, ایک پیسہ نہیں دلوائے خواجہ مجھے. اور اس کی اس کو جو ہے یہ جو بے پردہ آئی اور یہاں بیٹھ کر کے کلام ناز نخرے کے ساتھ پڑھی, اتنے ڈھیر سارے نوٹ گود میں بھر کے لے کے چلے گئی. غصہ آ گیا ان کو, ہاتھ میں چھڑی تھی, اٹھائی چھڑی اور آستانے کی چوکھٹ پر, غریب نواز کے آستانے کی چوکھٹ پر دو چھڑیاں اس طریقے سے ماری. کہا کہ واہ خواجہ تمہارا بھی انصاف, ایک عورت کو اتنا دلوایا, میں صبح سے پڑھ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں دلوایا. بس یہ کہے اور وہاں سے چل دیے. اجمیر شہر سے کچھ دور باہر نکلے تھے, پیدل پیدل جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ادھر سے کوئی آ رہے ہیں, ہاتھ میں کچھ تھیلیاں پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. قریب آئے وہ, آ کر تھیلیاں ان کے حوالے کی. لو جو تھیلیاں کھول کر دیکھے وہ نعت پڑھنے والے صاحب, تو پورے سونے کی اشرفیاں اس میں بھری ہوئی تھیں. پریشان ہو گئے, کہا حضرت آپ کون ہیں؟ نہ میں آپ کو جانتا نہ آپ مجھے جانتے, یہ اشرفیوں کی تھیلیاں مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم جس مقصد سے یہاں آئے تھے تمہارا مقصد پورا ہو گیا. تم آئے تھے پیسہ لینے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, لو یہ پیسہ تمہیں دے رہا ہوں, لے جاؤ اپنا مقصد پورا کر لو, اپنی بچیوں کی شادی کر لو, میرے اتے پتے سے تم کو کیا مطلب؟ کہا نہیں حضرت, آپ اپنا اتا پتا بتائیں, جب تک میں آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا. پکڑ کر بیٹھ گئے وہیں پر. حضرت نے کہا ارے میرا اتا پتا کیا پوچھتا ہے؟ آپ نے اپنی پیٹھ کے اوپر سے کپڑا اٹھایا کرتے کا, تو پیٹھ پر دو چھڑی کے نشان موجود تھے, دو چھڑی کے نشان موجود تھے. اب اس پر بجلی گر پڑی, اس شخص کے اوپر تھیلیوں کو چھوڑا, قدموں سے لپٹ کر زارو قطار رونے لگا, میرے خواجہ میرے خواجہ پیا, میں آپ کی چوکھٹ پر مارا تھا لیکن وہ مار آپ کی پشتی انور پر لگ گئی ہے سرکار, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, آپ سے معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. کہا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. یہ رسول پاک کی آل کی شان ہے, یہ سادات کرام کی شان ہے کہ وہ اپنے مجرموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. کہا سرکار آپ نے معاف تو کر دیا, ایک میرے ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے سرکار, احسان عظیم ہوگا آپ کا. کہا بتا کیا سوال ہے تیرا؟ کہا حضور میں صبح فجر کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک نعت خوانی کرتا رہا لیکن ایک پیسہ بھی مجھے نذرانے میں نہیں دلوایا, وہ عورت کو آپ نے اتنے ڈھیر سارے نوٹ دلوا کر بھیجوا دیے, اس لیے مجھے غصہ آیا. سرکار ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو کہا نادان, تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا, میں تجھ سے نعت رسول سننا چاہتا تھا, اسی لیے میں نے تجھے روکے رکھا تاکہ تو نعت پڑھتا رہے میں سنتا رہوں. جب درمیان میں وہ عورت خلل ڈالنے آ گئی تو میں نے جلدی سے اس کو دلوا کر رخصت کر دیا تاکہ تجھ سے نعت مصطفیٰ سن سکوں. اللہ علیہ وسلم. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یہ کہتے ہیں وہابی کہ خواجہ کے دربار میں کچھ نہیں ملے گا, اللہ تعالی سے مانگو, خواجہ سے مت مانگو, شرک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں الحمدللہ دینے والا اللہ ہے, لیکن اللہ تم مردودوں کو ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ تعالی اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے, حبیب اپنے نائبین کو عطا فرماتے ہیں اور نائبین اپنے اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. انما انا قاسم واللہ یعطی. سرکار نے فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالی مجھے عطا فرماتا ہے. تو دوست اور بزرگوں باتیں بہت ساری ہیں انشاءاللہ, اب آپ اتنا ہی پیغام آج کا اگر آپ دل میں محفوظ کر لیے اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو انشاءاللہ زندگی آپ کی ہماری انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. یہ ہماری تقریر کی کیسٹ ہے, سی ڈی آڈیو ایم پی 3, جس میں تصویر نہیں ہے صرف آواز ہے. اس سے پہلے بھی اعلان ہوا تھا, آج بھی اعلان ہو رہا ہے, جو حضرات کے پاس نہیں ہے اس کو حاصل فرما لیں, کیونکہ اس میں سرکار غریب نواز کے عنوان پر, رجب شریف کے عنوان پر, یعنی معراج النبی کے عنوان پر اس میں بہت تقریریں ہیں. انشاءاللہ یہ فائدہ بخش ہیں آپ کے لیے. اس کو حاصل فرما لیں. کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع جلواگر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند, اب تو جچتا نہیں ہے یہ دنیا کا چاند. مانگ ہے جس کے آگے زلیخا کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکاتا چاند. اس دل افروز کی ساتھ پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم جتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, جتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے